اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ایک روایت میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے مدینے کی ہر چیز روشن اور علماء کرام نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زیارت یا جب انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا تو اس کلمے کے کہنے کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور ان کے معجزے سے صحابہ کرام کو ولایت تامہ نصیب ہو گئی، صحابہ کرام کو یعنی پہلے ہی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صحابہ کرام کو اعلیٰ درجے کی ولایت نصیب ہو گئی، اور یہ ان کا یہ ولایت حاصل ہونا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں یہ کوئی بڑی مشکل چیز سمجھنے کے لیے نہیں. جہاں حضور اقدس کو صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا نزول ہو رہا ہے، فرشتے صف اندر صف نازل ہو رہے ہیں، انواروں کی بارش ہر طرف سے ہے، تو یہ سب ہونا کوئی مشکل چیز سمجھنے کے لیے. تو یہی صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے نقل فرمایا تو جب ہم نے ان کے جسد اطہر کو قبر شریف میں رکھا اور ابھی ہمارے ہاتھوں پر مٹی، ابھی ہم اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑ ہی رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے دلوں کی حالت بدل گئی. ابھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جسد اطہر کو روضہ اقدس میں جو رکھا، اوپر سے جو مٹی ڈالتے ہیں، ابھی اس مٹی سے ہاتھ پورے جھاڑے نہیں تھے، اپنے دلوں میں تغیر پایا، تبدیلی پائی، کمی پائی، خامی پائی. جو کیفیت اسے پہلے تھی وہ کیفیت اب نہ پائی، حالانکہ ابھی کوئی زیادہ وقت گزرا نہیں. قبر شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر گئے تو صحابہ نے دیکھا کہ ان کی کیفیات وہ کیفیات نہیں رہی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یا صحبت میں ان کو حاصل تھی. اس کے بعد صحابہ کرام میں بھی صحابہ کبار تھے, اوسط درجے کے صحابہ اور اس سے کم درجے کے صحابہ, جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی, حضرت عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, ان سب کی موجودگی بھی. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, ایک صحابی سے سوال کیا کہ بتاؤ فتنوں کے بارے میں پوچھا, تو انہوں نے جواب دیا کہ ابھی فتنوں کے درمیان ایک دروازہ حائل ہے. ابھی فتنے ظہور میں دنیا میں ابھی فتنے ظاہر نہیں ہوں گے, بیچ میں ایک آڑ ہے, ایک رکاوٹ ہے, ایک دروازہ ہے, اور وہ دروازہ ابھی بند ہے, ابھی فتنے بھی بند ہیں. تو جب وہ دروازہ نہیں رہے گا تو فتنے زمین کو آ گھیریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, پتا وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا یا توڑا جائے گا؟ وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا, مجھے یاد نہیں, شاید ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو عمر میں تو کم تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کو لگ گئی تھی, اللہم فقہ فی الدین. حضرت ابن عباس, اور اس کا واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حاجت بشری کے لیے فراغت حاصل کرنے کے لیے گئے, اور جب انسان حاجت بشری سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو طبعاً پانی کی ضرورت پڑتی ہے کہ استنجا کرے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھا پانی رکھا ہوا ہے, پانی کا لوٹا رکھا ہوا ہے. تو جو چیز انسان کو مطلوب ہوتی ہے جب وہ مل جاتی ہے تو تمیدوں پر خوشی ہوتی ہے. انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ چیز وقت پر مل جائے تو طبیعی طور پر خوشی ہوتی ہے. تو چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پانی کی ضرورت تھی استنجا کے لیے اور پانی موجود پایا, تو دریافت فرمایا یہ کس نے رکھا؟ تو بتایا گیا یہ ابن عباس نے رکھا, وہ چھوٹے تھے عمر میں. تو انہوں نے خود ہی سوچ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوں گے تو ضرور پانی کی ضرورت پڑے گی, تو کسی نے بتایا نہیں, اپنے ذہن سے کام لے کر پانی وہاں رکھا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوئے اور خوش ہونے کے بعد دعا دے کہ اللہ تو ان کو دین کی سمجھ عطا کر. اب دیکھو دعا کیا دی, ایک ایک حدیث میں کتنے کتنے نصیحتیں, کتنے کتنے سبق ہیں, اور بعض مرتبہ ان کا احاطہ کرنا مشکل ہوتا ہے. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور خوشی میں کوئی اچھی چیز دینا چاہتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مستجاب دعا کون ہو سکتا ہے؟ جن کی دعا قبول ہو اس سے کوئی زیادہ ہو سکتا ہے؟ اب ابن عباس نے اچھا کام کیا تو ان کو کوئی اچھی چیز دینی چاہیے، ان کے پاس مکان نہیں تھا تو مکان کی دعا کرتے، ان کے پاس دولت نہیں تھی دولت کی دعا کرتے، یا کسی اور چیز کی دعا کرتے، اور ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیز عطا فرما دیتے، لیکن دعا کس کی گئی؟ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے انعامات میں سے، اتنے نعمتوں میں سے کس انعام کا انتخاب کیا، یہ دیکھنا ہے. اتنے انعامات جو ابن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا، اور جو خوش ہوتا ہے وہ انعام دینا چاہتا ہے اور انعام اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہے، اور انعام میں اچھی چیز دیتے ہیں، کوئی بری چیز خراب چیز نہیں دیتے، کوئی کام کی چیز دیتے، جس کو انعام دیا جائے اس کے کام آ جائے، یہ بھی خوش ہو جائے. اب یہاں سے اصل میں مومنین کے لیے بنیادی جو فریضہ ہے وہ مزاج، اللہ کی مزاج شناسی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناسی، کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کس سے خوش ہوتے ہیں، کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، یہ ہر مومن کا فریضہ ہے کہ وہ یہ سمجھ لے اور سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ میاں کیا چاہتے ہیں، کس چیز سے خوش ہوں، کس چیز سے راضی ہو جائیں گے مجھ سے اور کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں. تو یہ بندوں کے لیے بڑا مشکل کام تھا کہ وہ کتنا بھی، کتنی بھی عقلیں، کتنے بھی قیاس خیال اور جتنی بھی صلاحیتیں ہیں استعمال کرتے اور یہ سمجھ لیتے کہ اللہ میاں اس سے خوش ہوں گے، یہ تقریباً ناممکن. اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ پیغمبروں کو بھیجا، قرآن کریم کو بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ذریعے سے اس انسان کو یہ بات سمجھائی. یہ اللہ کا احسان، اللہ کا احسان ہے، ورنہ اگر اس کو یہ اپنی عقل پر چھوڑا جاتا کہ جا تو اپنی عقل کو خرچ کر اور پھر اللہ کو، کام نہیں ہوگا. تو یہ جتنے احسان ہیں ان میں سے یہ بھی بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا تعلیم کے لیے انسانیت کی، اور اپنی کتابوں کو بھیجا اور آخری کتاب قرآن کریم کو بھیجا تاکہ یہ انسان اس میں غور کرے، اس میں غور و خوض کرے، تفکر کرے، فکر کرے کہ ذرا میرا خالق، میرا مالک جس کے پاس مجھے پھر سے جانا ہے اور جس کی رضا میں میری کیا ہے ابدی بہتری ہے، اور جس کی ناراضگی میرے لیے ابدی خسارہ ہے، ذرا میں یہ دیکھ لوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اس چیز کو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں پر، احسانات پر غور کرنا، ان کے احسانات کو ایک ایک کر کے، الگ الگ کر کے ان پر غور کرنا، یہ اس بندے کے لیے بہت نافع ہے، بڑی نفع کی چیز. بڑے مجاہدوں سے، بڑی کتابوں سے وہ چیز حاصل نہیں ہوگی، جو چیز اس چیز سے حاصل ہوگی کہ انسان اللہ کی نعمتوں پر غور کرے، اللہ کی نعمتوں کو پر سوچ لے. اب جب ان کے احسانات کو سمجھ لے گا تو کیا کرے گا؟ شکر کرے گا. کیا کرے گا؟ شکر کرے گا، اور دل میں اپنے محسن کے لیے محبت محسوس کرے. اپنے دل میں اپنے محسن حقیقی اللہ جل شانہ کے لیے کیا محسوس کرے گا؟ محبت محسوس کرے گا. اور یہ محبت کا ہونا یہ نفع عظیم کی چیز ہے کہ ایک بندے کو اللہ سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے رب سے کیا ہو؟ محبت ہو. یہ مقصود ہے، مقصود بالذات کیا ہو؟ محبت ہو. اور یہ محبت پیدا کرنے کا طریقہ کہ یہ ان احسانات کو، ان انعامات پر غور کیا کرے، سوچا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کون کون سے انعام. حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پانی پینا ہو تو ٹھنڈا کر کے پیو، گرمیوں میں، یہاں سردی ہے تو اس پر یہاں کا اطلاق نہیں ہوگا اپنے زمانے کے اعتبار سے، کہ جتنا آپ گرمیوں میں ٹھنڈا پانی پیے گا اتنی طبیعت میں کیا ہوگی؟ راحت محسوس ہوگی، اور جتنی راحت محسوس ہوگی اتنا ہی دل سے شکر نکلے گا، حمد نکلے گا. دل سے کیا نکلے گا؟ شکر نکلے گا. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو تو اللہ تعالیٰ اور دے دیں گے، اور دے دیں گے. شکر یہ، یعنی اب اس چیز سے اس بندے کو دو چیزیں مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی انعامات پر، اللہ تعالیٰ کی انعامات اور احسانات کا مراقبہ کر کے، ان پر غور و خوض کر کے اس بندے کو دو چیز مل رہی ہیں. ایک تو یہ شاکرین میں سے ہو جائے گا، ایک تو یہ شاکرین میں سے ہو جائے گا، اور دوسرا یہ عارفین میں سے ہو جائے گا. اب اس کو معرفت الہیہ حاصل ہو جائے گا، اور تیسرا اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم ہوگا، جس کو تعلق مع اللہ کہتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں معیت الہیہ. اب شاکرین میں سے ہو گیا، عارفین میں سے ہو گیا، اور اس کو معیت الہیہ نصیب ہو گئی. معیت الہیہ سمجھ، مع ان جسم کہتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، مع کہتے ہیں ساتھ، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے. تو اسی کو اسی مع سے نبا، معیت ساتھ ہونا. اب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہیں. اب یہ ایک شخص اس چھوٹے درجے سے ترقی کر کے اللہ تعالیٰ کی معیت میں پہنچ گیا. اب اس کی ترقی کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے، اس کی ترقی کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. اصل میں جو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ بار بار اس کو دہراتے، اور اسی کو میں بھی نقل کرتا ہوں، کہ ہماری بیماری بے فکری کی ہے. کیا ہے؟ بے فکری کی ہے. ایک ہوتی ہے بد فکری، اور ایک ہوتی ہے بے فکری. بد فکری کا علاج نہیں، یعنی کوئی بد دماغ ہوتا ہے، اس کو جو بھی کہو اس کو الٹا لے لے گا، تو اس کا علاج ہونا مشکل ہے. اس کو بد فہمی کہتے ہیں. وہ حق اللہ تعالیٰ کا عذاب اس شخص پر ہوتا ہے، وہ حق کو باطل سمجھتا ہے، باطل کو حق سمجھتا ہے. یہ بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک بڑا عذاب یہ ہے کہ انسان حق کو حق نہ سمجھے، اور باطل کو باطل نہ سمجھے، حق کو باطل سمجھے اور باطل کو حق سمجھے. تو اگر ایسا معاملہ کسی کے ساتھ ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت غضب اس پر نازل ہو رہا ہے. اگر چیز کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو، اس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو، لیکن یہ مغضوب ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر ہو رہا ہے، اس سے بڑا غضب مشکل ہے سمجھنا۔ یعنی کسی کو دنیاوی تکلیف ہوگی، کسی کو جسمانی تکلیف، مالی تکلیف اور تکلیفیں ہوں گی، وہ تکلیفیں تو آسان ہیں، لیکن اللہ کا یہ غضب کسی پر ہو کہ وہ حق کو حق نہ سمجھے۔ اسی لیے ہمیشہ مومن بندہ جو ہوتا ہے لرزان و ترساں ہوتا ہے، اس میں تکبر نہیں آتا، اس میں تکبر نہیں آتا، ہمیشہ اللہ سے خوف کھاتا رہتا ہے، ہمیشہ اللہ سے۔ کیوں؟ اس نے، اس کے پاس ابلیس کا واقعہ بھی ہے، اس کے پاس ابلیس کا واقعہ ہے کہ عزازیل ایک ایسا یعنی مخلوق تھا کہ زمین کے چپے پر کوئی جگہ نہیں جہاں سجدہ نہیں کیا، اتنی عبادت کی، لیکن آ کر میں عبادت کے بعد تکبر ہو گیا تو وہ عبادت کس کام کی؟ راندہ درگاہ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے معلوم ہو گیا۔ اور بعض لوگوں کو علم کا خناس ہو جاتا ہے کہ ہم بڑے عالم ہیں، بڑے سمجھنے والے ہیں، ہمیں ہمارے پاس بڑا علم ہے۔ تو بنی اسرائیل میں ایک شخص گزرا ہے، اس کا نام تھا بلعم باعور، بہت بڑا عالم اور اس میں اعظم بھی جانتا تھا، اس میں اعظم بھی جانتا تھا، لیکن ایک غلطی ایک وقت ہوئی کہ جو پیغمبر وقت تھا اس کے خلاف دعا کر دی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی راندہ درگاہ ہو، یعنی اتنا بڑا علم اس کو کام نہ آیا، اور ابلیس کو اتنی بڑی عبادت کام نہیں آئی۔ اسی لیے مومن بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا؟ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہوتا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ ہوتا ہے، اے اللہ مجھے حق کو حق دکھا دے، اے اللہ مجھے، اللہ ارن الحق حقا ورزقنا اتباعہ، اے اللہ مجھے حق کو حق دکھا دے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر، اللہم ارن الباطل باطلا ورزقنا، اے اللہ مجھے باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور اس سے دور رہنے کی کیا دے دے؟ توفیق۔ تو گویا جب نیکی کرتا ہے، جب نیکی کرتا ہے تو اس نیکی پر نظر نہیں کرتا، عمل جو ہے، عمل نماز پڑھنا یا جو بھی نیک عمل، کوئی بھی عمل ہو، جو بھی عمل ہے کیا ہے؟ مخلوق ہے، عمل خالق ہے، مخلوق ہے، مخلوق ہے، خلقکم وما تعملون، یہی آیت ہے، اللہ نے غالباً اسی یعنی مفہوم کی آیت ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم کرتے ہو، یعنی ایک تو تم بھی مخلوق ہو اور جو تمہارا عمل ہے یہ بھی مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، عمل خالق ہے، مخلوق ہے، مخلوق ہے۔ تو توحید کا تقاضا کیا ہے؟ توحید کا تقاضا نظر پر خالق، توحید کا تقاضا یہ سلوک کا ایک بہت ہی اہم درس ہے، نظر پر خالق، نظر پر مخلوق نہیں، ہر سلسلے میں، ہر طریقے میں، ہر چیز میں، ہر ایک کام میں نظر خالق پر ہو، مخلوق پر نہ ہو، مخلوق کچھ بھی ہو، اس کی اپنی ذات یہ بھی مخلوق، اپنی ذات خالق مخلوق، اور اس کے پاس جو بھی اثاثے ہیں، دولت ہے، عہدہ ہے، جو بھی ہے وہ خالق مخلوق مخلوق ہے. اس کے پاس جو اس کا علم ہے، معلومات ہیں، جو بھی ہیں کیا ہے، اور جو یہ عمل کرتا ہے، یہ ساری کیا ہیں، مخلوق ہیں. اور سبق کیا ہے، نظر بر خالق. نظر بر جب یہ پورا ہو جائے گا تو توحید کا تقاضا پورا ہو جائے گا. توحید اس دین کی بنیاد رکھی گئی ہے، توحید پر اس دین متین کی بنیاد. یہ شرک جلی کیا، شرک خفی کو برداشت نہیں کرتا. یہ دین جو ہے اس یہ صرف یعنی ایسے توحید، پہلے توحید کو سمجھنا بھی بہت بڑا کام ہے. ہم چند چیزوں کو توحید سمجھتے ہیں. توحید یہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں. توحید کو سمجھنا کوئی آسان نہیں ہے، مواحد بننا کوئی آسان نہیں ہے. زبان سے کہنا تو آسان کہ ہم مواحد ہیں، ہم توحید والے ہیں، یہ کہنا تو آسان ہے، لیکن توحید کو سمجھنا، اس کے تقاضوں کو سمجھنا اور ان تقاضوں کو پورا کرنا، ایک قولاً ایک اور ایک حالاً عملاً، حالاً ظاہراً باطناً توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا. بعض لوگوں نے صدیق کی تعریف کی ہے. صدیق ایک درجہ ہے، من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. نبوت کے بعد درجہ ہوتا ہے صدیقیت کا. اب صدیقیت کی تعریف کہ اس کا جو قول ہوگا، اس کا جو باطن ہوگا، اس کا جو دل ہوگا، اس کا ساتھ دے گا، ان میں برابر موافقت ہوگی، ان میں تعارض تضاد فرق نہیں ہوگا. کہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، اندر دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا. جب یہ دونوں برابر ظاہراً باطناً برابر ساتھ ساتھ چلیں گے تو سمجھا جائے گا کہ یہ صدیقیت کے درجے کی طرف جا رہا ہے. یہ شخص صدیقیت کے درجے کی طرف جا رہا ہے. اس کا ظاہر اور باطن ہم آہنگ ہیں، یکسانیت ہے. ایسا نہیں کہ زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے. زبان میں اقرار ہے، دل میں انکار ہے. زبان میں یقین ہے، دل میں تردد اشکالات ہیں. ایسا نہیں، سمجھئے. تو توحید جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، لیکن توحید سمجھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم کرنا چاہیے کہ اس اپنے فضل سے ان دل کے، دماغ کے، اندرون کے ظلمت خانے، یعنی ان اندھیرے خانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے انوار سے روشن کرے، تاکہ یہ توحید کی باریکیاں سمجھ میں آ جائیں، اور پھر اگر اس پر عمل کرنا ہے تو بڑا ہمت کا کام. توحید پر عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں، بڑا ہمت کا کام. اب یہاں عمل کر رہا ہے، خود عمل کر رہا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے اس کی طرح مت دیکھ، تو مخلوق ہے، شرک ہو جائے گا. تو نظر خالق پر رکھ، ادھر کہاں دیکھ رہا ہے. جو چیز اس کو حاصل ہو رہی ہے، جو چیز اس کو حاصل ہو رہی ہے یا اس سے صادر ہو رہی ہے، اس کو حاصل ہو رہی ہے یا صادر ہونا یعنی وہ عمل اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اب یہ اس میں اس سارے میں نہ اپنی ذات پر نظر کرے گا نہ اس چیز پر نظر کرے گا. کیوں نہیں نظر کرے گا؟ سکھایا گیا لا حول ولا قوت الا باللہ. سکھایا گیا نہیں سکھایا گیا لا حول ولا؟ یہ سبق سکھایا گیا نہیں سکھایا گیا؟ ہاں لا حول ولا تو کیا مطلب ہوا؟ اے اللہ بجز تیری توفیق کے کوئی نیکی کر نہیں سکتا. تو گویا اگر نیکی کی تو نظر توفیق الہی پر گئی نہ کہ اس عمل پر گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ کوئی نیکی کر نہیں سکتا بجز تیری توفیق کے. تو اگر کسی نے نیک عمل کیا تو اب اس میں تکبر آ گیا. کیوں آ گیا تکبر؟ کسی نے نیک عمل کیا. اب اکثر دینداروں کو دیکھو متکبر ہیں, اپنے اعمال پر گھمنڈ ہیں, اور جو بیچارے اس نیک عمل سے محروم ہیں ان کو حقارت کرتے, ان کی تحقیر کرتے. اب یہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اکثر تو یہی ہوتا ہے الا ماشاء اللہ, یعنی بہت کم اس سے یعنی کیا ہوں گے, بری ہوں گے اس چیز سے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں؟ اس بیچارے نے یہ سمجھا نہیں کہ جب نیک عمل کرتا ہے تو کہتا ہے میں کرتا ہوں. اسی لیے جو تکبر بھی آتا ہے وہ میں آتا ہے. تکبر بھی آتا ہے جب تک یہ میں رہے گا. بزرگ کہتے ہیں تب تک بکری ہی رہے گا, انسان نہیں بنے گا. جب تک میں کرتا رہے گا تب تک بکری رہے گا, اور اگر ظاہر میں بزرگ بنا رہے گا تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اس کو بزرگ نہیں, اس کو بزے رگ کہتے ہیں. بزے رگ سمجھتے ہیں؟ بکری کی رگ. اب اس میں کو نکالنا بھی بہت بڑا مشکل, اور جب تک میں ہے تب تک بھی توحید کامل نہیں. جب تک میں ہے تب تک بھی توحید کامل نہیں. کیوں؟ اللہ تعالی غیور ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مفہوم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سب سے غیور ہے, اس سے بڑا گہرا تعالیٰ. تو اس نے اس انسان کے اس دل کو اپنے لیے بنایا, اس میں وہ کسی اور کی شرکت اللہ تعالیٰ کو برداشت یعنی پسند نہیں. اب جب اس میں ہے تو وہ آئے گا, میں گیا تو وہ آئے گا, اور جب تک میں ہے تب تک یہ خالی ہے, اس سے خالی ہے. تو غرض توحید کے تقاضے, توحید کی باریکیوں کو سمجھنا, اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کی, انسان ہمیشہ یہ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا کرتا رہے کہ اے اللہ مجھے توحید, حقیقی توحید کا علم اور حقیقی توحید عملاً و حالاً اے اللہ تو نصیب فرما. شرک کی باریک چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی اے اللہ تو میری حفاظت فرما, کیونکہ شرک سے کیا ہے؟ نجس ہے. شرک ہے نا, تو جہاں نجس ہوگا تو وہاں نور الہی نہیں آئے گا. जहाँ नजासत होगी वहाँ नूर इलाही नहीं आएगी। इसलिए इस बंदे मोमिन को इस पर मेहनत की ज़रूरत है, कोशिश की ज़रूरत है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब ये कहते ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कि कोई नेकी कर नहीं सकता बजुज़ तौफीक इलाही के, और कोई बुराई से बच नहीं सकता बजुज़ तौफीक के। अब गुनाह से परहेज़ करने की तौफीक हो गई तो नज़र कहाँ जाएगी? तौफीक इलाही पर जाएगी। और तौफीक इलाही पर जब तक नज़र जाएगी तो उस अमल पर नज़र नहीं गई, क्यों? नज़र तो खालिक पर रखनी है न कि मखलूक पर। और फिर हमेशा से अंदेशा ये रहेगा कि मालूम नहीं मरते दम तक ये हाल बाकी रहेगा या नहीं रहेगा। अब जब ऐसा रहा तो फिर तकब्बुर पास नहीं फटकेगा, फिर तकब्बुर पास नहीं आएगा, और हमेशा अल्लाह ताला के साथ क्या रहेगा? चिमटा रहेगा, वरना बेपरवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और बेपरवाह हो गया तो वहाँ अल्लाह ताला तो गनी है, अल्लाह ताला तो समद है, वहाँ का मामला तो फिर बड़ा मुश्किल है। अगर बंदे ने यहाँ से बेपरवाही बरती तो अल्लाह ताला क्या है? वो तो समद है, अल्लाह ताला तो गनी है, वो किसी के मोहताज है? वो किसी के मोहताज नहीं, हम मोहताज हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआ फरमाई, अल्लाह मफ़क्किहु फ़िद्दीन, ए अल्लाह इसको। अब देखो इतने इनामात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने अब्बास को दे सकते थे, लेकिन इसके लिए जो इनाम पसंद फरमाया उस इनाम को देख, उस पर गौर करना, उस पर कि ए अल्लाह तू इसको दीन की समझ दे दे, इसके दीन का फहम अता फरमा, इसको दीन का तफक्कुह। बाज लोग इस लफ्ज़े तफक्कुह से, इस लफ्ज़े तफक्कुह से क्या करते हैं? क्यों? बेचारे खुद तफक्कुह से क्या हैं, आरी हैं, तो अब इस अल्लाह ताला ने ऐसा अजाब किया है, इस लफ्ज़ से भी उनको नफरत है। ये एक अजाब की सूरत है। या हदीस के अल्फाज देखो, अल्लाह हदीस के अल्फाज है अल्लाह मफक्के हो फिर दी अल्लाह हम, ए अल्लाह तो इसको दीन की समझ, या तो ये अरबी जबान के साथ ना वाकफियत की बिना पर है, या तो ये, और हदीस में है फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अलल अल शैतान मिन अब्द मिन सितीन आब्द अब कमा काल अली सलातु वसलम, कि एक फकीह शैतान पर एक में सख्त आबदों से, और गालबन हजार आबदों से भी किसी रिवायत में होगा, उससे क्या है? भारी है। कौन? फकीह। फकीह किसको कहेंगे? ये हदीस के अल्फाज है नहीं है, फकीह किसको कहेंगे? अल्लाह ने जिसे दीन की समझ अता फरमाई, अल्लाह ने जिसको दीन की मारिफत नसीब फरमाई। तो ये तफक्कुह फी दीन, और कुरान ने इसको बयान किया, कुरान वमन यूती अलहिकमत फकद उदी खैरन कसीरन, और भी एक जगह है हदीस में, और एक और हदीस में इसी मजमून के हदीस शरीफ में अल्फाज है कि अल्लाह ताला जिसे बेहतर ही चाहते हैं उसके क्या दे, युफक्किहु फिद्दीन, मन युरिदुल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह ताला जिससे खैर का मामला करना चाहते हैं तो उसको क्या देते हैं? तफक्कुह देते हैं। क्या देते हैं? तफक्कुह देते हैं, या और कोई चीज़ देते हैं? उसको तफक्कुह देते हैं। تو بعض حضرات یہ غالباً یا تو قرآن حدیث یا عربی کی زبان سے ناواقفیت کی بنا پر ان کا معاملہ ایسا ہو رہا ہے کہ اس لفظ سے یہ تو ایک عذاب ہی کی صورت ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس سے وہ ممن یرید اللہ بھی خیرن، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو تفقہ دے، دین کا تفقہ نصیب کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے انعامات میں سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کون سی چیز پسند فرمائی؟ تفقہ فی الدین. تو معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی قیمتی چیز ہے تفقہ فی الدین. معلوم ہوا؟ معلوم ہوا نہیں؟ معلوم نہیں معلوم. اگر یہ ہمیں معلوم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی طلب کی بھی، تو اگر اس کی طلب کی فکر پیدا ہوئی تو پھر معلوم ہوا، ورنہ معلوم نہیں ہوا. اگر اس کے اندر دل میں اس تفقہ فی الدین کو حاصل کرنے کی طلب دل میں اگر پیدا ہو گئی تو پھر معلوم ہوا، ورنہ اگر تو یہ زبانی ہے، اس میں نفاق ہے. یہ زبان کہتی ہے معلوم ہوا، اندر نہیں. معلوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس سے وہ خیر کا ارادہ چاہتے ہیں تو اس کو تفقہ فی الدین عطا کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے انعامات میں سے ابن عباس کے لیے جو انعام پسند فرمایا وہ یہ فرمایا کہ اے اللہ تو اس کو تفقہ فی الدین نصیب فرما، تو اس کے لیے یہ چیز. تو معلوم ہوا یہ بہت اعلیٰ قسم کی چیز ہے، بہت ہی قیمتی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے. تو گویا کہ یہ چیز حاصل کرنے کی ہے یا نہیں؟ حاصل کرنے کی چیز ہے. تو پھر اگر یہ حاصل کرنے کی چیز ہے تو طلب اگر پیدا ہو گئی تو طلب صادق اس کو اس کی طلب پر لگا لے گا. اگر یہ طلب پیدا نہیں ہوئی اور اس کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، اسباب ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تو یہ کیا ہے؟ نفاق بھی ہے اور نقصان عظیم بھی. نفاق بھی ہے کہ زبان سے کہا ہاں ہے، تفقہ بہت بڑی چیز ہے، زبان سے کہتا ہے لیکن حاصل کرنے کی وہ طلب پیدا نہیں ہوئی. ایک تمنا ہوتی ہے، ایک طلب ہوتی ہے، میں فرق ہے. ایک میری تمنا کاش مجھے بھی ہوتا، ایک طلب صادق کہ اب اس کے جو اسباب حاصل کرنے کے ہیں وہ ذرائع ہیں، ان کو بھی یہ جتنا اس کے اختیار میں ان اختیارات کو روب عمل لا کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو یہ طلب صادق ہوئی، ورنہ یہ کیا ہوا؟ یہ تمنا ہوئی. تو کہیں تمناؤں سے کیا بولتا ہے، کہیں آنسو بہانے سے تمنا یہ مرتی نہیں کیا بہر رہا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، اور اس کے یہ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ فتنوں اور اس دنیا کے بیچ میں ایک دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ ہے تب تک فتنے نہیں آئیں گے. تو حضرت عمر نے پوچھا کیا وہ دروازہ توڑا جائے گا یا وہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ توڑا جائے گا. اور اس دروازے سے حضرت عمر کے ذات بابرکت خود مقصود تھی، یعنی جب تک حضرت عمر دنیا میں ہیں تو فتنے نہیں آئیں گے. فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو جس راستے سے عمر جاتا ہے شیطان راستہ بدل دیتا، ہمت نہیں کرتا وہاں سے جانے کی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی کیفیات ایک قسم کے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ اقدس میں ابھی رکھا ہی، مٹی اوپر ڈالی ہی، اور ان کی کیفیت بدل گئی. اور اس کے بعد ایسے لوگ موجود تھے جیسے ابو بکر و عمر کہ جن کے ہوتے ہوئے شیطان بھی راستہ, اور اس کے بعد انحطاط کا زمانہ آتا گیا, انحطاط کا زمانہ آتا گیا, اور جتنا حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ دوری اختیار کرتا جائے گا برکات حسنات اور نیکیوں کی توفیق یہ سب, اور ابلیس کا غلبہ, نفس کا غلبہ, شیطان کا غلبہ, یہ سب غلبہ, شر کا غلبہ دنیا میں ہوتا چلا جائے گا. اب اس میں اس بندے مومن کو زیادہ احتیاط, زیادہ کوشش اور زیادہ اس کی ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. ورنہ آج کل انہیں ایمان کا چلا جانا, ایمان کا پھسل جانا, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا یہ بہت آسان ہے. آج کے ماحول میں یہ چیزیں بہت آسان ہو گئی, اور ایمان پر ثابت قدم رہنا, ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا اس پر یہ مشکل ہو گیا. اب زیادہ فکر کی ضرورت ہے, زیادہ صحبت, نیک لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہے, زیادہ جو برے لوگ ہیں اور انہیں جو مطلب جو ہیں کہ فاجر فاسق قسم کے لوگ ہیں ان سے زیادہ علیحدگی کی ضرورت ہے. بزرگوں کی صحبت, نیک لوگوں کی صحبت, مسجد کا ماحول یا تنہائی, اگر ایسا نہیں ملتا ہے کم از کم قرآن کریم کے ساتھ, دینی کتب کے ساتھ, یا اپنے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں گھر سے بلا ضرورت نکلنے سے منع فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ گھر سے بلا ضرورت مت نکلا کرو. اب انسان کیا کہتا ہے؟ اب انسان کہتا ہے کہ آج میں کیا ہوں, فری ہوں, کوئی کام نہیں ہے, تو بنا دے گا ایسا پروگرام کہ گھر سب سے آخر میں پہنچ جائے. اب ایک گھنٹہ ادھر, ایک گھنٹہ ادھر, دو گھنٹے ادھر, ایک گھنٹہ ادھر. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر اپنے گھر سے بلا ضرورت مت نکلے. اب گھر سے جو نکلا تو ہزار قسم کی شر میں مبتلا ہو جائے. ہاں نیک صحبت ہو تو الگ چیز, نیک صحبت ہو یعنی نیک صحبت کے لیے گھر سے نکلنا ہے تو الگ چیز ہے, گھر کے کام سے گھر سے نکلنا ہے تو الگ چیز ہے. بلا ضرورت یہاں لفظ ہے, یعنی بلا ضرورت اور غالباً یعنی بلا ضرورت شدیدہ. اب انسان خود ہی ایک ضرورت کو, حالانکہ وہ ضرورت نہیں ہوگی, بلا ضرورت شدیدہ گھر سے نہ نکلے, اور گھر میں کیا کرے گا کہ اپنے اوقات کی حفاظت کرے گا اور اپنے دل کو اپنے مولا کے ساتھ لگائے رکھے گا, اور اس تفقہ فی الدین کو حاصل کرنے کے ذرائع ان پر غور کرتا رہے گا, اور جہاں تک ہو سکے برے ماحول سے, بری چیزوں سے, بری رسموں سے. اور نوجوانوں پر خاص کر یہ ذمہ داری ہے کہ سماج نے جو بری رسمیں اپنے اوپر واجب اور فرض کر دی ہیں یہ اپنے اوپر ان کو حرام کر دے. کیا کر دے؟ یعنی سماج نے آج کل, فرض سے اوپر کوئی لفظ ہوتا تو شاید اسی کو میں استعمال کرتا ہوں, یعنی شادی میں یہ ہونا چاہیے, منگنی میں یہ ہونا چاہیے, حاضری پر یہ ہونا چاہیے. اگر کوئی کہے گا واضح سے نہیں گشتہ پہلے ڈالو, یہ اس کو آخر میں آنا ہے, یہ فرض عین ہے, اس کو اس میں ترمیم کی گنجائش ہی نہیں. اور کس مجمع پر کون سا پونڈ ہونا چاہیے, کس پر کیا ہونا چاہیے, اور مرنے اور جتنے بھی ہمارے رسمیں ہیں یہ سب. میں کم از کم ان میں شامل نہیں ہوں, باقی وہ کریں کون کرے, لیکن میں ان میں شامل نہیں ہوں.
अगर इस अपने आप से शुरू हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता समाज में इन बुराइयों का गला कमा हो सकता है, और ये बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक करो, लेकिन इसमें लड़ाई की जरूरत नहीं है, बड़ा हिकमत के साथ यहाँ से गया घर में लड़ाई रोगन जोश मौज में दायर की, ऐसा भी नहीं करो, बड़ी हिकमत के साथ नरमी के साथ अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक।